على سيد الخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن فرض فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور جزاؤه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذیقعدہ کی 14 تاریخ 1444 ہجری کا برس ہے اور جون کی 2 ہے 2023 ہے آپ حضرات کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اسی پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں حرمت والے ہیں ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں ذوالقعدہ ہے ذوالحجہ ہے محرم ہے اور چوتھا مہینہ ہے رجب تو ان کی حرمت میں سے یہ ایک مہینہ جو جس کی آج 14 تاریخ ہے تو یہ اشہر حرمت والے بھی ہیں اور اشہر حج بھی ہیں یعنی ان کی دوگنی فضیلت ہے تو عاشور حرم کا جو ہے ہمارے آج کل کے لحاظ سے جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ عاشور حرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی اس کی حرمت کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا تو لہذا ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں طاعات بندگی اور نیکیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جو بھی انسان عبادت اور بندگی اور نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کا جو ہے قباحت اور اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ عمومی طور پر ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ان کی ہمارے آج کل کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے پہلی جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی پڑھی گئی ہے اس میں واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے الحج اشہر معلومات جو حج کے مہینے ہیں جو حج کے ایام ہیں وہ مشہور ہیں معلوم ہیں کون سے حج کے مہینے ہیں جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا آخری یعنی دن ختم ہوتا ہے اور یکم شوال ہوتی ہے تو وہاں سے اس وقت سے اس لمحے سے اشہر حرم شروع ہو جاتے ہیں یعنی شوال ہے اور پھر ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے یہ اشہر حرم کہتے ہیں سو اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو جس کسی شخص پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کو چند احکامات بیان فرمائے ہیں کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے فمن فرض فیہن الحج تو ان مہینوں میں جو بھی ظاہر ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ مخصوص دنوں میں ہی انسان کر سکتا ہے اگرچہ حج کا جو مہینہ ہے جو سیزن ہے وہ شوال سے شروع ہو گیا ہے اور پھر ذوالقعدہ ہے پھر ذوالحجہ ہے لیکن اصل جن دنوں میں حج عملی طور پر ہوتا ہے وہ 8 ذوالحجہ ہے اور پھر 9 ہے پھر 10 ہے 11 12 تو 13 بس یہاں تک جو ہے یہ 5 دن ہیں پانچ دن جن میں ہم حج کر سکتے ہیں پریکٹیکلی اس سے پہلے جو حج کے مہینے کا بتایا ہے کہ یہ حج کے مہینے وہ تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس سے بھی پہلے اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ, وہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر بیان فرمائی, سورہ حج یہ پانچواں رکن ہے ہمارے اسلام کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 114 صورتوں میں سے ایک صورت اسی نام سے بھی اتاری. تو اسی صورت کے اندر یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, جب انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, تو اس موقع پر انہوں نے کچھ دعائیں مانگی, تو ان میں ایک یہ دعا بھی تھی, ربنا تقبل منا انك انت, اے اللہ ہماری یہ عبادت بھی کون سی کہ بیت اللہ کی تعمیر, تو ظاہر اس سے بڑی سعادت کون سی بات ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرنا. تو جب وہ تعمیر ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اب اعلان کرو کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اس گھر کی آ کر بندگی کیا کریں اور اس کا طواف کیا کریں اور یہاں عمرہ اور حج کیا کریں. تو وہی سورہ حج کے اندر آیتیں ہیں, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, کہ اعلان کیا, اذن, یہ اذن یؤذن کا مطلب ہوتا ہے جو ہے اعلان کرنا, یعنی پھیلانا پکارنا. یہ اذان بھی اسی سے ہی ہوتی ہے, اذان جب اذان دیتے ہیں اسی سے اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں, کہ وہ اذان دیتا ہے اعلان کرتا ہے, یعنی ایک پیغام دیتا ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے. تو اسی ہی سے یہ لفظ بھی ہے کہ لوگوں کو واذن, اعلان کرو لوگوں کو بتاؤ, واذن فی الناس بالحج, لوگوں میں انہوں نے وہاں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا کہ اے اللہ میں تو اعلان کرنے لگا ہوں لیکن جہاں تو پوری دنیا نہیں ہے, انسان نہیں ہے, تو کیسے ان تک یہ پیغام پہنچے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے یہ بتایا وحی کے ذریعے کہ اعلان آپ کریں باقی میں پہنچاؤں گا. اس وقت دیکھیے کہ یہ وائرلیس کا سسٹم اور یہ سارا اس وقت نہیں تھا, لیکن پروردگار کے نزدیک تو ظاہر ہر چیز اس کی تخلیق کردہ ہے, تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے اعلان فرمایا, اور پھر احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے نے جتنی مرتبہ بھی اس اعلان کے جواب میں تلبیہ اور لبیک کہا تو اتنی ہی مرتبہ ان کو حج اور عمرہ کی توفیق ہوگی. تو لبیک اللہم, انہوں نے جب یہ اعلان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ لوگ آئیں اس میں, کہ ضامرین یاتین من کل فج, یعنی ہر ایک جہت سے وہ آئیں. جو چیز میں جو نقطہ بیان کرنے لگا تھا وہ یہ کہ یہ جب اعلان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم اس حج کی, اس بیت اللہ کی کے لیے حج کیا کرو, آؤ اس کی بندگی کے لیے طواف کے لیے, تو وہ اس عہد کے اندر فرمایا کہ ہر ایک جگہ سے لوگ آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لوگ اونٹوں پر آتے تھے, لوگ جانوروں پر آتے تھے, یہی تو عام سواری تھی, اور پھر زامرین یاتین من کل, یعنی بعض اوقات اتنا لمبا سفر ہوتا تھا کہ وہ جو جانور ہوتے تھے وہ جہاں سے جب چلتے تھے اپنی جگہ سے تو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ لاغر ہو جاتے تھے. یعنی ظاہر ہے کہ سفر عام انسان, آج کل کی جو سواری ہیں اس کو دیکھو کہ جتنی بھی انسان کی جدید سے جدید قسم کی بھی سواری ہو, لیکن اگر لمبا ہزاروں میل سفر کرنا ہو تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو سروس کی, اس کی مینٹیننس کی, اس کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا, اس میں ایک فائدہ بھی ہوتا تھا. آج کل جو حج ہوتا ہے کہ وہ بس یہی دو تین ہفتوں کا ہی زیادہ زیادہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ پرانے زمانے میں قافلوں کے ساتھ حج ہوتے تھے, اور لوگ اسی میں, کوئی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے, کوئی دوسری زمینی گروپوں میں کاروان میں جا رہے ہیں, اس میں ایک لوگوں کی ذہن سازی ہوتی تھی, تعلیم و تعلم ہوتا تھا, اور لوگ سیکھتے سکھاتے جاتے تھے, اور ایک پورا ایک ذہن بن جاتا تھا. آج حج تو کرتے ہیں لوگ یا عمرہ کرتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. بلکہ میں ایک بات بتاؤں کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج بلکہ حج کئی متعدد احادیث ہیں, ان میں ایک حدیث حد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کر اسلام انہوں نے قبول کرنا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیعت لی کہ اے اللہ کے رسول, جب میں اسلام قبول کروں, ایمان قبول کروں تو میرے جو سابقہ گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ حدیث کے اندر بتایا, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ جو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس سے ما قبل جتنے بھی انسان نے چھوٹے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں, کسی بھی نیت سے کیے ہوں اور کسی بھی ارادے سے کیے ہوں, تو سب کے سب وہ معاف ہو جاتے ہیں. الاسلام یہ ایمان کی اتنی اہمیت ہے, یہ اسلام کی اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت ہے کہ جب انسان کافر شخص اسلام قبول کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے, تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ سابقہ سارے جتنے بھی اس کے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. والہجرت تہدم ما کان قبلہ, اور دوسری بات ان کو ارشاد فرمائی کہ جو ہجرت کرے گا اللہ کے لیے, ہجرت کا مطلب یہ آسان نہیں ہے کہ ہجرت, ہم لوگوں نے شاید ہجرت کا معنی کو نہیں سمجھا. ہجرت کا معنی ہے کہ ایک جگہ سے اللہ کی رضا کے لیے دوسری جگہ پہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا. اب ظاہر ہے کہ جہاں انسان پوری زندگی رہے اور پھر وہاں ظاہر ہے کہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں, ساری چیزیں اس کے وہاں مکان ہوتے ہیں, جائیداد ہوتی ہے, کاروبار ہوتا ہے, ذرائع آمدنی ہوتی ہے, معیشت ہوتی ہے, معاشرت ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, لیکن پھر اللہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانا, تو اس کو فرمایا کہ اللہ کے لیے جب انسان کو ہجرت کرتا ہے تو الہجرت تہدم ما کان قبلہ, کہ پھر سابقہ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اس ہجرت سے کرنے کے بعد وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. خصوص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ہجرت فرمائی, تو ان کو بھی ایک فضیلت بیان فرما رہے ہیں. تو قیامت تک جب بھی اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے ہجرت کرنے کی, جو خالص دین کی حفاظت کے نقطہ نظر سے یا دین پر عمل کرنے کے نقطہ نظر سے انسان ایک زمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے, آج کل تو لوگ ہجرت تو کرتے ہیں لیکن اکنامیکل ہجرت ہوتی ہے کہ بھئی ہماری معیشت صحیح ہو جائے, ہم جو ہے زیادہ پیسہ مل جائے, تو اس وجہ سے کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے, کوئی کدھر سے کدھر جاتا ہے, تو وہ ایک خالص دنیاوی مقصد اور نیت اور ارادے سے ہوتی ہے, تو وہ اس کی یہ فضیلت نہیں. تو اس زمن میں ایک بات بتاؤں کہ علماء نے بتایا ہے کہ جو ایسے علاقوں میں آ کر رہتے تو ان کو لیے چاہیے کہ وہ اس نیت سے کم از کم ہجرت کریں, اگر پہلے نیت نہیں کی تو ان کو یہ نیت کر لینی چاہیے, یا جو جہاں بھی جہاں پیدا بھی ہوئے ان کو کہ ہم جہاں اس نیت سے رہ رہے ہیں تاکہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں گے. دین اسلام کی تبلیغ کا سب سے پہلا اور سب سے آسان جو طریقہ ہے, خود دین کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھے انسان اور پھر اس پر عمل کرے, تو یہ سب سے ایک پریکٹیکلی, آپ کسی کو نہ بھی کوئی زبان سے کچھ نہ بھی کہے, زبان سے کچھ نہ بھی کسی کو بول لے, ایک پریکٹیکلی ایک تبلیغ ہوگی اپنے معاملات سے, اپنے لین دین سے. اب اگر کسی مسلمان کے اچھے لین دین سے دوسرا کوئی کافر متاثر ہوتا ہے تو یہ اسلام کی تبلیغ ہے, اگر کسی مسلمان کے لین دین سے کوئی کافر متنفر ہوتا ہے تو یہ اسلام کی مخالفت ہے. یعنی ہر ایک مسلمان اسلام کا مبلغ ہے, اسلام کا سفیر ہے, تو اس وجہ سے یہ نیت کر لے تو ثواب مفت میں ملتا رہے گا, اور انشاءاللہ اس ارادے سے اس کا یہاں رہنا بھی قابل یعنی اجر ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہجرت کے ذمن میں بات آ گئی. تیسری جو بات ان کو بتائی تھی, والحج یہدی ما کان قبلہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو حج انسان کرتا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اعلان فرمایا اور پھر لوگ جو ہے زمینی راستے سے جاتے تھے, بحری راستے سے جاتے تھے, تو آپس میں قافلے میں سیکھتے سکھاتے جاتے تھے, کافی لمبا سفر ہوتا تھا اور پھر مصاحبت ہوتی تھی نیک لوگوں کی, سیکھتے تو ایک ذہن بن جاتا تھا, دینی مزاج ایک بن جاتا تھا. تو اب ادھر فوراً ادھر سے ادھر چلے گئے اور ویسے کہ ویسے ہی, بلکہ الامان والحفیظ آج کل تو صورتحال بڑی عجیب گمبھیر قسم کی ہو گئی ہے کہ لوگ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اتنے فضائل اور اتنے مناقب اور اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور احسانات ہیں کہ انسان پتہ نہیں وہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں یا ان کی نظروں سے اوجھل ہیں یا ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے یا کیا بھرا, تو اس اپنی سستی اور کالی لا علمی لاپرواہی کی وجہ سے لوگ جو ہے سب سے پہلے اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں, سیلفی بھی ہو رہی ہے اور موویاں بھی ہو رہی ہیں اور ہر جگہ پہ. تو یہ دونوں مقامات پہ جو یہ جو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کیا صورتحال وہاں پیش آتی ہے, تو وہاں وہاں کھڑے ہو کے اب میں جہاں پہنچ گیا ہوں باتیں کر رہے ہیں اور گپیں ہو رہی ہیں, یہ بیت اللہ کی عظمت کے خلاف ہے. اور جس کام کے لیے گیا, اب دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تھا اس میں تو کوئی جو اتنی باتیں بیان کی کہ وہاں جا کر لوگ نماز پڑھیں, بندگی کریں, اور وہاں جا کر لوگ اعتکاف کریں اور جو ہے طواف کریں, اور وہاں جا کر بیت اللہ کے یعنی اس کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ پر جہاں ہر وقت ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور ان میں جو طواف کرنے والے ہیں ان پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور وہ باقی جو اس میں نماز وغیرہ پڑھنے والے ہیں ان پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو اس کو خالی دیکھ رہے ہیں, خالی نظارہ کر رہے ہیں بیت اللہ کو براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی درمیان میں کسی چیز کے حائل ہوئے, تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو بیت اللہ اس کو اس کے ارد گرد گھومنا بھی ثواب ہے. تو ان اس حدیث کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بھئی وہاں کوئی سیلفی لے رہا ہے تو اس کا بھی کوئی کسی درجوں میں کوئی ثواب ہے, یا اس کا بھی کوئی مووی بنا رہا ہے یا لوگوں کو اطلاع کر. اب جس کام کے لیے انسان وہاں گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا تھا اس کی لبیک کہتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد, اس لبیک تلبیہ کا بھی معنی کیا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. اور وہاں عملی طور پر مظاہرہ یہ ہو رہا ہے کہ اے بندے فلاں میرا دوست میں حاضر ہوں. تو یہ اس کے بالکل برعکس انسان اپنے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے, تو کیا ایسے بندے کا حج قبول ہو جائے گا یا اس کی حاضری قبول ہوگی؟ خود ہی انسان اس کا جواب دے سکتا ہے. اب چاہے جس نیت سے بھی وہ جائے, تو اگر اس ان دنوں میں موبائل میں اگر اپنی تصویر نہ بھی لی تو کون سی ایسی یعنی دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی کہ بھئی میری وہاں کوئی یادگاری تصویر نہیں ہے بیت اللہ کے سامنے یا مطاف کے سامنے یا روزہ مبارک کے سامنے. تو ورنہ تو اس کا ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم جتنے گناہ گار ہیں, ہم جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی احسان ہے کہ ہمیں وہاں بلا لیا ہے کہ اپنے چلو اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگ لیں. وہاں وہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی العمرۃ بین العمرۃ والحج الى الحج, یعنی ایک عمرہ سے دوسرے حج, اور ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ, ایک حج سے دوسرے عمرہ کے حج کے درمیان, یعنی جو بھی انسان اس کے درمیان میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان نافرمان نکال لیا, گناہ کر لیا, وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو انسان بار بار عمرہ کرے, بار بار حج کرے, بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی حاضری دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک مزاج بنتا تھا, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تو لوگ جاتے تھے سفر, تو وہ مزاج نہیں بنتا ہے. جو نقطہ میں بیان کرنے والا, علماء نے نشانی بتائی ہے حج مبرور, حج مبرور آپ نے فرمایا کہ جس کے نے حج مبرور کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے اس کا ثواب جو ہے, اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. اور حج مبرور کیا ہے؟ وہی جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج, جس پر حج فرض ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو فلا رفس, رفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب حج یا عمرہ کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ کرے, تو ظاہر ہے کہ وہ احرام کی اپنی ایک پابندیاں ہوتی ہیں. فلا رفس یعنی شہوت کی نظر سے بھی اس کو نہ چھوئے نہ دیکھے, خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہاں اپنا قیام کرے اور توجہ اسی کی طرف لگائے. فلا رفس, کیونکہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض کیا ہے, اور اس کے لیے مردوں کے لیے دو لباس رکھے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ ساتھ پہلے ہی حکم دے دیا کہ دیکھیے وہاں اتنے لوگ ہوں گے, ان گنت لوگ ہوں گے, تو لہٰذا تم نے اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے, تم نے اپنے دل اور دماغ کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور تم نے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پورا کا پورا حج کا ثواب مل جائے, تمہیں حج مبرور کا درجہ تمہارے حج تمہاری حاضری کو مل جائے, تو پھر تمہیں یہ کام کرنا ہے. فلا رفس ولا فسوق, اور کوئی بھی ایسا ظاہری بات نہیں, چھوٹا بڑا گناہ انسان نہ کرے, نہ کسی سے باتوں میں کلام میں یا اپنے طور اتوار میں سے کوئی ایسے گناہ کا کام سرزد کرے. تو اس وقت اب دیکھیے کہ وہاں دو دو, دو چادریں پہنی ہوتی ہیں, ایک اوپر ہے ایک ندی, خاص طور پر جب طواف کر رہے ہیں اس میں پہلے جو تین چکر کاٹتے ہیں طواف کے, تو اس میں رمل کرنا ہوتا ہے, اس میں اجتباع بھی کرنا ہوتا ہے, مردوں نے یہ کندھا ایک کھلا چھوڑنا ہوتا ہے. اب سب اس میں مرد ہیں عورتیں بھی ہیں, تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے سارا, فلا ولا فسوقا. تو اور پھر ساتھ دیکھ تیسری بات یہ بھی کہ ولا جدال فی الحج, اور نہ ہی وہاں لڑائی جھگڑا کرنا ہے. اور عمومی طور پر بعض اوقات شیطان ہمیشہ اپنے انسانوں کے نیکیوں میں حصہ ڈال, جو اس کا نیکیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کو, مسلمانوں کے ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو موقع پر شیطان جتنا ذلیل رسوا اور اپنے آپ کو کم تر خیال کرتا ہے, ان دو موقع کے علاوہ کسی بھی موقع پر وہ اتنا زیادہ رذیل اپنے آپ کو یعنی کمزور ناتواں نہیں خیال کرتا. ایک تو اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر اور جو ہے جنگ بدر کے موقع پر, تو اور شیطان نے قرآن مجید میں کہا, خود کہا کہ اب میرے بس میں نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کو غلبہ فتح حاصل ہو رہی ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور اپنے واویلیہ کرتا ہے, چیخو پکار کرتا ہے کہ جتنی تعداد میں پروردگار لوگوں کی بخشش اور مغفرت اس میدان عرفات میں جو لوگ حاضر ہوتے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پتا ہے, لیکن اس کے باوجود فرشتوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے لباس کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے راحت و آرام کو چھوڑا, اور نہ حتیٰ کہ ہوٹلوں کو بھی چھوڑ دیا. وہ ظاہر ہے کہ میدان عرفات میں کیا ہے, چٹیل میدان ہے, تو وہاں جب کھڑے ہیں وہ حج کے ارکان اور فرائض میں سے ایک وہ فریضہ ہے, اور جس نے آپ نے فرمایا حدیث نے جس نے اس کو پورا کر لیا اس کے حج کا معتد بھی حصہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو اس دن شیطان اپنے آپ کو ذلیل رسوا سمجھتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اتنی کثرت تعداد کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کروا رہے. تو یہ جب اس انداز سے انسان گناہ سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوسروں کو بھی تو جدال نہیں کرے گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اب اس کا مغفرت ہوگی, اس کی بخشش ہوگی, اب اس کو اتنا عظیم شان جو ہے اجر ثواب مل گئے, اب تھوڑا سا اس میں گڑبڑ کرو, تو جدال نہیں کرنا. وہ بعض اوقات بلا وجہ ہی غصہ آتا ہے, خصوصی طور پر مکہ مکرمہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ ولا جدال فی الحج, کہ تم نے وہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, یعنی انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے, کچھ گرمی ہو جاتی ہے یا کوئی اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو انسان خام کا جو ہے غصہ اور جہاں لڑائی جھگڑے میں پڑتا. پہلے ہی حکم دے دی کہ تم نے نہیں کرنا, یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے ان چیزوں سے, یعنی بے حجائی کے کاموں سے بچیں گے, اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی فحش باتوں سے بچیں گے, اور باقی گناہوں سے بھی بچیں گے, اور لڑائی جھگڑے سے بچیں گے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو حج مبرور, حدیث کے اندر آتا ہے ایسے لوگوں کو فلم یرفس فلم یسخ, کہ اس ایسے بندے کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جب جس بندے کا حج مبرور یا حج مقبول ملتا ہے, تو اس بندے کی جو حج سے پہلے زندگی ہوتی ہے اس سے بہتر دین کے لحاظ سے, اخروی لحاظ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگاؤ اور توجہ کے لحاظ سے بہتر اگر ہو جائے, اگر اس سے بہتر ہو جائے, سمجھیے کہ اس کے بندے کا حج قبول ہو گیا ہے. یہ ایک نشانی ہے. تو اگر وہ اس بندے کی حالت ویسے ہی چل رہی جیسے پہلے چل رہی تھی, ایسے ہی گناہوں کے اندر نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے, اور ویسے ہی وہ کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی علامت ہے. وہ جو ظاہری طور پر کچھ علامتیں بھی بتائی ہیں حج مقبول کی, کہ وہ جو رمی پھینکتے ہیں شیطان کو, جو کنکنیاں مارتے ہیں وہاں, جو عجیب لوگ جو ہے جہالت کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں, کوئی جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑی اینٹیں پتھر پھینک رہے ہیں, یہ کیا بےحودگی, کہ وہ شریعت نے تو ایسا نہیں کیا, شیطان ایک علامت ہے, وہاں اس کو پھینکنا ہے طریقے سے جو ہے اس رکھ کے اس طرح چھوٹے چھوٹے کینکر مزلفہ سے اٹھا کر پھینکنے. تو اس سے جن لوگوں کے حج مقبول ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں سے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں, تو اب وہاں جو حکومت ہے وہاں تو اب ٹنوں کے لحاظ سے جو ہے پتھروں کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, خود ہی میں آگے جو ہے نہیں بولتا ہوں, جو جن وہاں نہیں جو اٹھتی ہے, تو بہرحال یہ خطرے کی علامت ہے. تو اس میں حج کے لیے انسان سب سے پہلے تو نیت کر لے, اور ساتھ جو ہے مال حلال کا ہونا چاہیے, حلال کا حلال کی کمائی ہے, اپنی توبہ کر لے, اپنے ارد گرد جو والے ہیں حج کے لیے ہوئے ہیں اس کے توبہ تلافی کر لوں, کہ حقوق کسی کو ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, یا کسی میں زبانی زیادتی کی ہے, کسی بھی لحاظ سے ان کے حقوق پورا کر کے پھر حج کا کرے. یہ نہیں اب ادھر جہاد پہ جا رہا ہے, ادھر جو پیچھے لوگوں کے حق مارے ہوئے, پیسہ مارا ہوا ہے کسی کو کسی انداز سے, کسی کو کسی طریقے سے, تو یہ کیسا حج ہے؟ یہ تو خامخواہ اپنی ایک حج, جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت کے زمانے میں کو لوگ جو ہے چار قسم کے ہوں گے جن کے وہ حج کے لیے جو آئے کریں گے. جو عمرہ ہوں گے وہ ان کا ایک سیر سپٹا ہوگا, جو فقیر ہوں گے وہ مانگنے کے لیے آئیں گے, جو اہل علم ہوں گے وہ اپنے جتلانے کے لیے کہ بھی میں نے اتنے حج کر لیے اتنے حج کر لیے, اور جو دوسرے ہوں گے عام اس قسم کے لوگ وہ بھی ایسے ہی بس آئیں گے, لیکن ان کا حج بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوگا, تو پھر ان کو بھی کچھ, تو یعنی کہ حج اصل روح کے مطابق ان کو پھر نہیں وہ اس کا ثواب ملنے والا. تو یہ ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ حدیث کے اندر قیامت کی نشانی کا مظہر کرا دیا ہے, تو وہ ویسا حج. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حج کی روح کے مطابق اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے جتنے بھی برکات ہیں, اس کے جتنے بھی فضائل ہیں, اور جتنے بھی اس کے اللہ سبحانہ و تعالی نے حج وہاں مقامات کی جو دعائیں کی قبولیت کی رکھے ہیں, سب کے حج کو قبول فرما کر ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے, اور امت کے لیے ایک اتحاد جو سب سے بڑا ہے کہ اتحاد کا ذریعہ بنائے, اور امت کے اندر اتفاق کا ذریعہ بنے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جس پر خصوص طور پر حج فرض ہو گیا, جنہوں نے نہیں کیا ہے تو ان کو جلدی سے جلدی حج جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کا نہیں بھی جس نے حج نفلی ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا فار ہیلتھ از ریکویسٹڈ فار ابو بکر اینڈ ام الفاطمہ. دے آر ان ہاسپٹل آئی سی یو. پلیز میک دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرانٹ دیم کمپلیٹ شفا. Also, our one of the management member, Master Nasser Saab, he is also in the hospital. Please make dua Allah subhanahu wa ta'ala grant him complete shifa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ولا حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله. الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سمي سمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الامر جلي البرهان فخيم العصم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوث بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات. واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة. ومن أعطى الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية. ومن يعص الله ورسوله رسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله إنه أرحم الراحمين. ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فاستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاتمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة وصد الله وصد رسوله اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سفسيدي فرمالة بحالي فرصفكم مكمل